بسم الله الرحمن الرحيم آکے مال کی اہمیت نہ ہونا عربوں میں جتنا دیکھا ایسا کہیں نہیں پایا عربوں میں سخاوت بہت تھی اور سخی وہ ہوتا ہے جس کے ہاں مال کی محبت زیادہ نہ ہو بہت سخی تھے عربوں میں تین خوبیاں بہت نمایاں تھیں ایک سخی تھے دوسرے بہادر تھے تیسرے ذہین تھے ذہانت ایسی کہ منٹوں میں اشعار کا دیوان تیار کر لیتے تھے بہادر اصلوں میں بدلہ چکانے کی روایت چلتی تھی سخی اسلام سے پہلے ہی بہت جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان تینوں خوبیوں کے اندر نکھار آ گیا کہ شجاعت اللہ کی خاطر سخاوت اللہ کے لیے اور ذہانت اور حافظہ انہی علوم کی حفاظت کے لیے استعمال ہو ان میں فطرتی خوبیاں تھیں سخی ہوتے بہادر تھے اور ذہین تھے مال کی اہمیت نہ ہونا عربوں میں دیکھا جتنا دیکھا ایسا کہیں نہیں پایا اس کی قیمت ہی ان کے پاس کچھ نہیں تھی جود و سخا ضیافت ان کا قومی خاصہ ہے یہ بھی ایک سبب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا گیا ایک سبب یہ سخی ہو السخی حبیب اللہ سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے جنت سے قریب ہوتا ہے لوگوں کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے بخیل آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت نہیں رہتی مغرب میں بہت کنجوسی ہے وہاں شوہر کو اپنی بیوی سے سگریٹ بھی ادھار مانگنا پڑتا ہے ہوٹل میں جاتے ہیں تو سب اپنا اپنا بل دیتے ہیں امریکن سسٹم ہے اسلام میں سخاوت سخی ہوتا اسراف بھی نہیں کرتا اسراف ہوتا اپنی ذات پہ بجا خرچ کرنا سخی ہوتا ہے دوسروں پہ اللہ کے لیے خرچ کرنا دوسروں کی ضروریات پوری کرنا ہم اپنی جب خواہشات کی فرصت شروع کرتے ہیں تو کاغذ چھوٹے پڑ جاتے ہیں پوری نہیں ہوتی پوری نہیں ہوتی اور اس کو کبھی بس ہی نہیں ہے جو آدمی اپنی خواہشات کی زندگی گزارتا نا اور اسے بے لگام چھوڑتا پریشان رہتا اس لیے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے ایسی ٹوپی ایسا جوڑا ایسا جوتا ایسا موبائل ایسا چشمہ کہاں تک جائے گا کسی کا اس سے اچھا بھی ہوگا پھر پریشان ہو جائے گا پھر پریشان ہو جائے گا وہ بڑا نادان ہوتا ہے جو ان چیزوں میں اپنی عزت تلاش کرتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ اس سے میری عزت بڑھے گی اس سے عزت نہیں بڑھتی اس سے حماقت بڑھتی ہے عزت کس سے بڑھتی ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم عزت پرہیزگاری سے بڑھتی ہے تقوی سے بڑھتی ہے خالص نیکی میں عزت ہے اور گناہوں میں ذلت ہے دنیا کی مادی چیزوں میں جو عزت تلاش کرتا ہے، جو تعریف بھی کرتا ہے، وہ بھی اندر ہی اندر اس کی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، زبان سے تعریف کر رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر بغض رکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جو نیکیوں سے عزت ملتی ہے وہ دل سے ملتی ہے. تو عزت نیکیوں میں چیزوں میں نہیں ہے، وہ حماقت ہے جو ان مادی چیزوں میں عزت تلاش کرتا ہے، پاگل ہے. لوگ مجھے اس سے عزت دیں گے، اورنگزیب کا زہد. اورنگزیب بادشاہ تھا، بادشاہ، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی. جو بھی اتنا ہندوستان ہے نا، اس ہندوستان میں کئی سارے پاکستان آ جائے. اورنگزیب کی سلطنت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے ملا کر بھی جاتی، بڑی سلطنت، اس کا بادشاہ تھا. لیکن دنیا کی محبت اسے چھو کر بھی نہیں گئی تھی. ایک دفعہ ایک شخص کی دعوت کی، وہ بہت خوش ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں کھانا ہے، بہت سی نعمتیں ملیں گی. جب وہ کھانے پہ بیٹھا تو اپنے گھر سے بھی معمولی چیزیں نظر آئیں، گھر میں سے اسے اچھی ملتی تھی. یہ دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گیا، اس لیے کہ وہاں آمدنی اتنی تھی. ان بادشاہ کے پاس گنجائش ہی اتنی تھی. وہ جو کچھ کھاتے تھے بیت المال سے نہیں لے رہے، وہ قرآن کی خطاطی کر کے جو کچھ مل جاتا تھا مل جاتا تھا. مسلمانوں میں ایسے بادشاہ بھی گزرے. اورنگزیب کا جب انتقام ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے پاس دو قسم کی رقم ہے، ایک وہ جو میں قرآن شریف لکھتا تھا اس کی یہ رقم ہے، دوسری یہ کہ میں ٹوپیاں سی کر بیچتا تھا. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، تو جو رقم قرآن مجید کی ہے اس کو صدقہ کیا جائے، اور جو ٹوپیوں کی ہے اس سے میرے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. اس پر مولانا نے فرمایا، دیکھو اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود تجہیز و تکفین کا بوجھ بیت المال پر نہیں رکھا، خود اپنے پیسے سے اس کا انتظام کیا. ہے اصل تقویٰ، یہ معاملات میں اتنا صاف ستھرا ہے، اجتماعی مال میں اتنی احتیاط ہے. اور جب آدمی کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے اور آمدنی کم ہوتی ہے، پھر اجتماعی مال میں دیانت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آسان حل کیا ہوتا ہے؟ اپنا اسٹیٹس بڑھایا ہی نہیں. جب بڑھائے گا ہی نہیں تو اپنی محدود آمدنی کے اندر بھی اپنی ضروریات پورا کرتا رہے گا. لیکن ہم ایک غلط زندگی کے عادی بن جاتے ہیں، اور جب اپنی زندگی کے ذرائع ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم نے پہلے زندگی میں اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں. پھر حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے اور دین برباد ہو جاتا. طلباء اور فضلاء کو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ عالم عربی کے ادب سے اس کے طبقات رجال سے واقفیت ہو، ان کے نظریات رجحانات، ان کے ذوق و اسلوب کا علم ہو، وہاں کے بارے میں عام تأثر کیا ہے اس سے آگاہی ضروری ہے، اگرچہ ان سے اتفاق نہ ہو مگر واقفیت ضروری ہے، دعوت میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ کسی معمولی آدمی کی زیادہ تعریف کی یا کسی بڑے شخص کی معمولی تعریف کی تو سب پانی پھر جائے گا اور بات پہ کوئی وزن نہیں رہے گا۔ موقع شناس، وقت شناس، مزاج شناس ضروری ہوتی، یہ دائی کی اور ایک مبلغ کی اور دین کی خدمت کرنے والے کی بڑی ضرورت ہوتی۔ اتنی بات کرنی ہے اور کس انداز سے بات کرنی ہے اور کس موقع پہ بات کرنی ہے، کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، ایسی بول پڑا اور بولتے ہی چلا گیا، اصحاب علم کو متاثر کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی ان کے اندر وقت پیدا کرے، اس کی ضرورت ہوتی ہے وسیع مطالعے اور زبان پر قدرت کی۔ اصحاب علم اور بڑی ذہانت والے وہ تبھی آپ کا اثر لیں گے جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اور زبان پر آپ کو مکمل دست رس ہوگی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر دعوت کی دھن اور اس کے متاثر کن صفات، ندوی سے پوچھا گیا کہ حضرت کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ حضرت کی چیز سے متاثر کیا؟ فرمایا مولانا الیاس کا دعوت کا غلبہ، ایمان، احتساب، اخلاص، دین کا فہم اور حکمت کے کس سے کس موقع پہ کیا بات کی جائے، دعوت کا ایسا غلبہ گویا اس کی دھن سوار تھی، ہر وقت اسی کی فکر رہتی تھی، نہ کوئی سیاست کی جھلک، نہ کسی قسم کے سیاسی منافع کی توقع، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ طلباء کو مخاطب کر کے عربی زبان میں مہارت پیدا کرنے کی نصیحت کی، اور جو عربی محض معاش کے لیے سیکھتے ہیں، دبئی اور سعودیہ کے چکر میں رہتے ہیں، علی گڑھ جا کر MBA کرتے ہیں، ان کی سخت مذمت کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ دین کا علم معاش کے لیے نہیں سیکھنا چاہیے، آج کے لیے نصیب ہے، پہلے تو کافر بھی دنیاوی علم بھی معاش کے لیے نہیں سیکھتے تھے، کہتے تھے علم تو نام ہے انسانیت کی خدمت کا. جو دنیاوی فنون جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے وہ انتہائی قناعت پسند لوگ تھے، انہوں نے اپنے ان فنون سے دنیا نہیں کمائی تھی. جائے کہ دین کا علم آدمی، اچھی ملازمت مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی، اللہ معاف کرے اچھی امامت مل جائے گی، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ دین کی خدمت کا اچھا موقع مل جائے گا، یہ نیت ہے. دین کی خدمت کا اچھا موقع مل جائے گا. اس لیے دین کا علم سیکھا جائے. چلو دنیاوی تعلیم بھی ہوگی دینی تعلیم بھی ہوگی، دونوں مل کر ایک اچھا سا روزگار مل جائے گا. ڈگری زیادہ پرکشش ہو جائے گی. ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے، عالم بھی کیا ہوا ہے، تو پھر تو بس ملازمت پکی ہے. پھر وہ فضائل نہیں ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ چمٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، پرندے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر ہم جیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوتی ہوں. لوگ کہتے تھے لڑکا ذہین ہے اس کو انگریزی پڑھانی چاہیے، آئی سی ایس ہو جائے گا. تب اب اندازہ نہیں کر سکتے آئی سی ایس کیا ہوتا تھا. اس سے ترقی کر کے آدمی ڈپٹی کمشنر پھر کمشنر بن جاتا تھا، پھر اپنے خاندان کے دو تین آدمیوں کا نام لیا جس میں کوئی جرمنی، کوئی امریکہ، کوئی لندن گیا، تو حضرت کے بارے میں فرمایا کرتا تھا کہ خاندان کے لوگ ہیں اس کو انگریزی پڑھا دو. تو یہ اس کو اسے ہمارے یہاں سی ایس کرا تھا نا ہندوستان میں، وہ تھا، اس سے آدمی کمشنر بن جاتا تھا، ڈپٹی کمشنر بن جاتا تھا، ذہین بھی تھا. اور میرے خاندان میں کچھ لوگ جرمنی، کچھ امریکہ، کچھ لندن گئے ہوئے. تو فرمایا کہ حافظ سعید اسحاق صاحب تھے، ان پر انگریزی کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اس میں ترقی کی. پھر مشرقی پاکستان میں چیف سیکرٹری بن گئے. انہوں نے بھائی سے کہا کہ ان کو انگریزی پڑھائی جائے. بھائی صاحب نے جو جواب دیا وہ مجلس میں پہلے گزر چکا ہے. حضرت نے انگریزی سیکھی اور بعد میں حضرت فرمانے لگے انگریزی سیکھو اس سے بھرم پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں، دین کی دعوت کے لیے. فرمانے لگے میں ایک امریکہ یونیورسٹی میں گیا تو پہلے تو انہوں نے میرا حلیہ دیکھا، توجہ ہی نہیں دی، اور جب میں نے انگریزی میں بات کی تو سب متوجہ ہو گئے. اور فرمانے لگے سیکھو اس سے بھرم پیدا ہوتا، لیکن ہم خود انگریزی سے مرعوب نہ ہوں، ہم خود انگریز سے مرعوب نہ ہوں، انگریزی سے بھی مرعوب نہ ہوں. یہ تو بس صرف ان پہ بھرم قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جاہل ہوتے ہیں اور وہ اپنی جہالت انگریزی سے چھپا رہے ہوتے ہیں، کتنے جاہل ہوتے ہیں، لیکن انگریزی ان کی جہالت پہ پردہ ڈال رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو وہ زبان آئے گی تو ان کا وہ جہالت کا پردہ چاک ہو جائے گا، ان کی جہالت سمجھنا آسان ہو جائے گی. اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ہم نے عربی میں محنت کی اور ان کے مشورے پہ عمل کیا، تو تم سب اس بات کو غور سے سنو، یہ اختلاط کا کام نہیں دیتا، کسی ایک چیز میں اختصاص پیدا کرو اور اسی کو اپناؤ، اس کو موضوع بنا کر اس میں رسوخ تعمق پیدا کرو، یہی چیز کام آتی ہے اور منوا لیتی ہے، کچھ یہ کچھ وہ یہ کام نہیں دیتا۔ اس فن سے اور جس چیز سے مناسبت ہو جائے نا، پھر آدمی اس کے اندر آنکھوں میں ایک ہو، کچھ نمایاں ہو۔ اختصاص کام آتی ہے، یہ ٹیچر میتھ میں بہت اچھا ہے نا، اس کا فلاں موضوع بڑا شاندار ہے، بتائیے پوری کراچی میں بس اوقات مشہور ہوتا اپنے کسی ایک فن کی وجہ سے، اختصاص کی وجہ سے۔ ایسی دینی علوم کے اندر، دینی موضوعات کے اندر بھی کسی ایک چیز کے اندر کچھ بہت بہتر ہو۔ حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ فرمایا ہر ماحول میں منطبق ہو سکتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس رزق سے مر جانا بہتر ہے، جس سے آدمی کی آزادی ختم ہو جائے، حق بات نہ کہہ سکے، حق گوئی پہ تارے لگ جائیں، حق سچ کہنا مشکل ہو جائے، وہ رزق رزق نہیں ہے، وہ تو آپ کی غلامیت کی زنجیریں ہیں، اور آدمی کو پنجرے میں اچھا کھائے کہ بڑے مزے میں، وہ رزق نہیں، تنخواہ بہت اچھی ہے، حق سچ کہنے میں رکاوٹ نہ ہو، آپ جو آپ کی ضمیر کی بات ہو وہ آپ آسانی سے کہہ سکیں۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ فرمایا ہر ماحول پر منطبق ہو سکتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے، اس رزق سے مر جانا بہتر ہے، جس سے آدمی کی آزادی ختم ہو جائے، اور دوسروں پر تنقید نہ کر سکے اور چاپلوسی اختیار کرنی پڑے۔ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے ایسی زندگی گزاری، کسی کا احسان قبول نہیں کیا، سچ کناد اختیار کی، سادگی کی زندگی اختیار کی، لیکن دنیا میں، دنیا کے لحاظ سے کسی کے احسان نہیں اٹھایا۔ آزاد رہے اور آزاد بات کہہ سکیں، حق سچ کہہ سکیں، ورنہ تو آدمی وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، یوں ناراض ہو جائے گا، اور ناراض کیا جائے گا، آمدنی ختم ہو جائے گی، تحائف ختم ہو جائیں گے، لوگ برے منائیں گے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک بڑا فتنہ ہے، ہر دل عزیزی کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، ہر دل عزیزی کا فتنہ، سب میری تعریف کریں۔ تو سفیان سوری فرمایا کرتے تھے، جس کی سب تعریف کرتے ہیں وہ مداہن ہوتا ہے۔ دین کے معاملے میں مداہنت سے کام لیتا، یہ تو بات ہی غلط ہے کہ ہر آدمی آپ کی تعریف کرے، ہر دل عزیزی کا فتنہ۔ جب آپ سچ کہیں گے کچھ لوگوں کو ناگوار تو گزرے گا، کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، دیتا ہے. شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ حلب کے بزرگ تھے، دمشق شام کے بڑے آدمی تھے. فرمایا ان کا زمانہ زیادہ دور کا نہیں، ابھی 100 برس قبل کا واقعہ ہوگا. مصر کے مشہور سلطنت کے بانی محمد علی پاشا کا بیٹا ابراہیم پاشا، جو شام کا گورنر تھا، بڑا صفاق مشہور تھا، بڑا ظالم تھا، تکبر غرور. ابراہیم پاشا بڑا صفاق تھا. شیخ سعید حلبی دمشق کے ایک جامع مسجد میں درس دیتے تھے. جیسا کہ قاعدہ ہے کہ طلباء قبلہ رو ہوتے ہیں اور استاد پشت کی قبلے کی طرف ہوتی ہے. اسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم درس دیتے ہیں تو ہماری پشت قبلہ کی طرف ہوتی ہے، عوام کی ادھر ہوتی ہے. ایسی درس ہو رہا تھا، استاد ایسی بیٹھے ہوئے تھے، استاد کی پشت قبلے کی طرف. ابراہیم پاشا کو خیال ہوا کہ مسجد جا کر شیخ کا درس سنیں، اور اتفاق سے اس دن شیخ کے پاؤں میں تکلیف تھی، اس وجہ سے وہ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے. ابراہیم پاشا دروازے کی طرف سے داخل ہوا، اور سب کا خیال تھا کہ شیخ کو 1000 تکلیف ہو، اس موقع پہ پاؤں ضرور سمیٹ لیں گے. شاہ کا بیٹا ہے، لیکن انہوں نے بالکل جنبش نہیں کی، نہ درس موقوف کیا نہ پاؤں سمیٹا. وہ پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے بادشاہ. شیخ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم بالکل سہمے ہوئے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے شیخ کی شہادت ہوگی. بڑا غصہ آئے گا، میرا کوئی استقبال نہیں، میرا کوئی خیال نہیں، میں آیا ہوں اور اس سے بڑھ کر کے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں. طلبا سہمے ہوئے تھے کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے شیخ کی شہادت ہوگی، ابھی پھر تذلیل ہوگی، مشقیں باندھی جائیں گی. لیکن شیخ نے بالکل التفات نہیں کیا، بدستور اسی طرح پاؤں پھیلائے رہے، درس جاری رکھا. خدا جانے لوگوں کیا اثر ہوتا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، نہ کوئی سرزنش کی، نہ کوئی شکایت کی، بلکہ خاموش واپس چلا گیا. سننے کی بات یہ کہ اس کا اس پر اثر پڑا کہ اس نے اشرفیوں کا ایک توڑا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا شیخ کو میری طرف سلام کہنا، اور کہنا یہ نذرانہ قبول فرما لے. بیکنیا امتحان. تو انہوں نے جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. علم کی تاریخ میں جملہ ہمیشہ روشن رہے گا. انہوں نے کہا اپنے آقا کو سلام کہنا اور کہنا جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. یا پاؤں پھیلا لے یا ہاتھ پھیلا لے. ان کے الفاظ سے ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ لا یمد یدہ، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جو ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ پاؤں نہیں پھیلاتا، اس کی آزادی ختم ہو جاتی. جو زبان کا آزاد ہوتا ہے وہ اپنی جیب کو سی لیتا ہے، اور جو جیب کو کھیل لیتا ہے، کھول لیتا ہے، وہ زبان کو بند کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے قناعت، سادگی، تھوڑے پہ اکتفا کر لینا، اس کو اپنی زندگی کی عادت بنانا، معمول بنا لینا. کچھ مل جائے اللہ کا شکر ادا کے استعمال کر لینا، لیکن چاہت نہ ہو، بھوک نہ ہو اندر، طلب نہ ہو اس کی. پتا آدمی بیکار ہو جاتا ہے، بھوک نہ ہو، طلب نہ ہو. فرمایا ہمارے اسلاف کی ان قربانیوں اور استغنا کا نتیجہ ہے کہ دین آج صحیح شکل میں محفوظ ہے. ان حضرات کا استغنا کی برکت ہے، انہوں نے روکھی سوکھی کھائی، گزارے لائق زندگی گزاری، اور دین کی صحیح شکل آج مجھے آپ تک محفوظ ہے. فرمایا ہمارے ان اسلاف کی قربانیوں اور استغنا کا نتیجہ ہے کہ دین آج صحیح شکل میں محفوظ ہے. پھر رائے بریلی کے ایک بزرگ حضرت سید محمد جی کا تذکرہ فرمایا کہ اورنگزیب جب کہیں جاتے تو اس علاقے کے بزرگوں اولیاء اللہ سے ملتے تھے اور ان کو کچھ نذرانہ پیش کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے تھے. ایک مرتبہ رائے بریلی کے علاقے میں آئے تو وہ مسجد جو میدان پور تکیے جانے سے پہلے ملتی ہے, اندر قلعہ جو دائرہ والی مسجد کہلاتی ہے, انہی کی بنائی ہوئی تھی. سید محمد جی اس میں رہتے تھے. اورنگزیب نے ان سے ملنے کا ارادہ فرمایا. جب ملنے گئے تو وہ گھر جا چکے تھے, مسجد میں نہیں تھے. قلعہ بھیجا, اگر مسجد میں ہوتے تو ہم ملتے, اب وقت نہیں ہے. اورنگزیب پہ بڑا اثر پڑا. بادشاہ آیا, اب تو ہم گھر جا چکے, مسجد میں ہوتے تو ملاقات ہو جاتی, اب تو ہم گھر چلے گئے. اس پر حضرت مولانا نے فرمایا, اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا ہوا ہمارا مال بچ گیا, بلکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے مستغنی کون ہیں جنہیں ہماری بادشاہوں کی دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس اتنا رہتے ہوئے بھی پیٹ نہیں بڑھتا, ہمیں مزید کی خواہش ہوتی, اور ان کے پاس کچھ نہ رہتے ہوئے بھی ایسا استغنا. لوگ گورنروں اور وزراء سے ملنے کے لیے پریشان رہتے ہیں, زیارت ہو جائے حضرت کی, گورنر صاحب کی, وزیر اعظم صاحب سے ایک نشست ہو جائے. لوگ پاپڑ بیلتے ہیں سیلفی بنانے کے لیے, پرتگال سیلفی بنانی ہے. کس کس سے سیلفیاں بناؤ گے میاں, یہ اندر کی بھوک تو آپ کو کہیں بس نہیں کرے گی. اور ایک آدمی یہ استغنا ہے, الحمدللہ استغنا ہے. تو لوگ گورنر اور وزراء سے ملنے کے لیے پریشان رہتے ہیں, موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, اور ملاقات ہو جائے تو دس ہزاروں کو بتاتے ہیں, اور یوں کہتے ہیں یار پانچ منٹ کا ٹائم دیا, آدھا گھنٹہ میرے کو بیٹھے رہے. یہ نہیں کہتے وقت ضائع کیا میرا, پانچ منٹ کا ٹائم دیا, آدھا گھنٹہ دے دیا مجھے. اور مسجد میں مولوی صاحب 10 منٹ کی تقریر کریں, 20, یار دیکھو 10 منٹ کا بیان ہے تو 20 منٹ لگا دی, ان کو ٹائم کا فکر ہی نہیں ہوتی, ان کو ٹائم کی فکر ہی نہیں ہوتی. 10 منٹ کی بات ہوگی, 20 منٹ کر دی. ادھر وہ 5 منٹ کا ٹائم دے, گھنٹہ 5 منٹ کا ٹائم ہے تو میرے ساتھ 1 گھنٹے بیٹھے رہے. ہم جب خود ان کے پاس آتے ہیں یا یہ نہیں مل رہے, ان کا کیا استغنا اور کیسا زہد ہے, ان کی قدر ان کے دل میں بیٹھ جاتی تھی. یہ استغنا بڑی چیز ہے. پھر اورنگزیب کی شاہی کے ساتھ فقیری اور زہد کا ذکر کیا کہ ایک شخص ان کے یہاں دعوت کھانے کا تذکرہ کیا, وہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اللہ ہم سب کو بھائی اپنے ان بڑوں کی یہ خوبیاں نصیب فرما دے. ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں کہ بڑے جو بنتے ہیں نا, وہ بڑے خوبیوں کی وجہ سے بنتے ہیں, ایسے بڑے نہیں بنتے. بڑے جو بنتے ہیں وہ بڑے خوبیوں کی وجہ سے بنتے ہیں, ورنہ علم ان کا بھی اتنا ہی ہوتا تھا, وہ بھی 8 سال ہی پڑھتے تھے اور یہ کتابیں پڑھتے جو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ان کے اندر قربانی تھی, ایثار تھا, اخلاص تھا, استغنا تھا. یہ خوبیاں بڑی تھیں تو بہت بڑے ہو جاتے تھے. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا الله, نستغفرك ونتوب اليك.